السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عز الإسلام بأحد الرجلين، إما عمر بن الهشام وإما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمتهم أحرارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. مدمزات، محرم الحرام کے مہینے کی نسبت سے پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جن کی شہادت یکم محرم کو ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف اور آپ کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جرأت ہے اور آپ کی جو انکساری اور تواضع ہے، اس کا بیان ہمارے سامنے آیا تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، وہ ہمارے سامنے الحمدللہ آیا اور تفصیلات ہم نے سمجھیں. اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب کا تذکرہ اور کچھ شہادت کے حوالے سے جو واقعہ ہوا، اس کا بھی کچھ پس منظر ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ بات ہم نے بنیادی طور پر سمجھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ جو روشن ستارے ہیں، ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بڑا ایک عملی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، کہ اگر ان پہلوؤں کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو واقعتاً ہماری زندگی اور آخر جو ہے وہ سنور جائے. تو بہرحال انہی اشخاص میں سے حضرت عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی سیرت اور جن کے جو کارنامے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہوئے، اور دشمنان اسلام نے بھی ان کے کارناموں کو اور ان کے جو بھی زندگی کے پہلو ہیں ان کو قبول کیا ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ کرامات عمر بھی ہیں کہ جو روایات میں ہمیں ملتی ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے معجزہ، کہ جو کہ نبی کو دیا جاتا ہے، رسول کو دیا جاتا، لیکن یہ ہے کہ پھر جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدہ بھی ہے، کرامات اولیاء، اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند فرمایا کہ آپ کی زندگی میں بھی کئی کرامات کا ظہور ہے کہ جو کہ ہوا ہے. مثال کے طور پر دو واقعات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جس سے حضرت عمر فاروق کی جو عظمت ہے اور جو بھی ان کا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ واضح ہوتا. مصر جب فتح ہوا، مسلمانوں نے اسے فتح کیا، اور وہاں جو گورنر مقرر ہوئے وہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، انہیں مقرر کیا گیا گورنر. تو وہاں جو مصری آباد تھے پہلے، ان کا ایک رواج تھا وہاں پر کہ دریائے نیل کے لیے جب وہ خشک ہونا شروع ہوتا تھا، اور سارا انحصار کھیتی باڑی کا وہ دریائے نیل پر تھا ان کے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک یعنی کنواری لڑکی کو جو ہے وہ اس کی بھیڑ چڑھاتے تھے. یہ ایک ظالمانہ اور جاہلانہ رسم تھی کہ جو کہ مصر میں مصریوں کے ہاں وہ چلی آ رہی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام کا غلبہ ہوا، تو پھر یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. عمر بن العاص جو کہ گورنر تھے وہاں پر، انہوں نے جو ہے وہ اس عمل سے جو ہے وہ ان کو منع کر دیا. تو بہرحال دریائے نیل جو ہے وہ خشک ہو گیا. اب اس پر جو عمر بن العاص ہیں، گورنر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت عمر فاروق جو امیر المومنین تھے ان کی خدمت میں یہ ایک خط ہے کہ جو کہ روانہ کیا، اور یہ پورا ماجرا ہے کہ جو کہ لکھے اور انہیں بھیجا، تو اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ایک خط ہے کہ جو کہ لکھا اور انسٹرکشن یہ دی کہ میرے اس خط کو جو ہے وہ دریائے نیل میں جو ہے وہ ڈال دینا۔ اب خط میں کیا لکھا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل سے خط میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دریائے نیل کے نام، اور لکھا کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار ہی سے استدعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ یہ جملے ہیں کہ جو کہ لکھ کر خط میں اور روانہ کر دیا اور کہا کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ جب یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو وہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا جاری ہوا کہ معمول سے 16 گز اوپر ہے کہ جو کہ پانی چڑھ گیا، اور یہ ہے کہ وہ آج تک خوش نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک کرامت کا ظہور ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے، روایت میں وہ بیان ہوتا ہے، مفسرین نے فقہا نے اسے بیان کیا کہ ایک لشکر روانہ کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، اور یہ لشکر اس کے جو یعنی کمانڈر تھے وہ حضرت ساریہ تھے، یہ ایک صحابی ہیں حضرت ساریہ، ان کی کمانڈ میں یہ لشکر جو ہے وہ روانہ کیا جنگ کے لیے، عراق کا ایک شہر ہے نہاوند، وہاں پر آپ نے بھیجا۔ اب یہ لشکر وہاں پر کفار سے مقابلہ کر رہا ہے، اور کوسوں دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو وہ موجود ہیں اور جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور اچانک جو ہے وہ خطبے کے دوران آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف۔ اب یہ کہہ کر آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی، اور جو بھی واعظ سننے والے تھے انہیں بھی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ جو کہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب وہ لشکر حضرت ساریہ کا جب وہ واپس آیا ہے جنگ سے فارغ ہو کر، اس کا ایک قاصد پہلے آیا خبر بتانے کے لیے، تو اس نے آ کے بتایا کہ ہمیں شکست ہونے والی تھی وہاں پر اور دشمن ہم پر غالب آ گیا تھا، تو ہم نے اچانک ایک آواز سنی 3 مرتبہ، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، کہ پہاڑ کی طرف رخ کرو، پہاڑ کی طرف۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کی اونٹ لے لی ہے اور پھر جو ہے وہ پلٹ کر حملہ کیا، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم دشمن پہ غالب آ گئے، دشمن جو ہے وہ مغلوب ہو گیا اور ہمیں فتح نصیب ہو گئی اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ تو جب یہ قاصد نے آ کے یہ بتایا پورا واقعہ، تو وہاں جو بھی واعظ و نصیحت سن رہے تھے اور سنے ہوئے تھے وہ اس دن، اور انہوں نے یہ الفاظ سنے تھے کس سے؟ حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ بھئی یہ وہی آپ ہی کے تو الفاظ تھے کہ جو آپ نے واعظ کے دوران کہے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کرامت ہے کہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ 2 واقعات بڑے اہم ملتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے، اس کی آپ کا جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے۔ پھر آپ کے مناقب اور فضیلت میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عدل پسند شخصیت تھے، اور عدل آپ کا جو بھی تھا حضرت عمر فاروق کا، آپ اس لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے جو گورنر ہیں، والی ہیں، جن کا بھی تذکرہ بھی آیا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی، واقعہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے نے، یعنی گورنر کے بیٹے نے ایک قبطی کو بلا وجہ جو ہے وہ مارا، تو اسے اب یعنی کال کی، یعنی وہ شکایت میں کہ امیر المومنین کے پاس پہنچا کہ بلا وجہ، یعنی ریس وہ لگ رہی تھی، دوڑ لگ رہی تھی، اور اس میں قبطی کا جو بیٹا تھا وہ آگے نکل گیا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ایک گورنر کا بیٹا اور کیوں اس سے یہ آگے نکلا, اس وجہ سے ایک یعنی انہوں نے گورنر کے بیٹے نے جو ہے وہ عمر بن العاص کے بیٹے نے پٹائی کر دی قبطی کے بیٹے کو. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ شکایت لے کے آیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یعنی عمر بن العاص کے بیٹے کو بھی بلایا اور گورنر حضرت عمر بن العاص کو بھی بلایا اور عمر بن العاص یعنی گورنر کے سامنے قبطی کو کوڑا دیا اور کہا کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ضرب لگاؤ. اور پھر وہ تاریخی جملہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمایا کہ متستعبدتم یعنی تم نے کیسے غلام بنا لی الناس لوگوں کو, وقد ولدتهم امتهم احرارا کہ جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا. یہ بڑا تاریخی جملہ ہے حضرت عمر فاروق کا کہ جو آج دشمن بھی جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا کہ جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عدل کا پیکر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو ہے وہ نمایاں ہوتا. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے حکم کی کوئی سرتابی کی جرت نہیں کرتا تھا اور وہ ایسے جرنیل تھے کہ عین میدان جنگ میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کو جو ہے وہ معزول کیا. یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کسی بھی جنگ میں وہ سپہ سالاری کرتے تھے تو وہ ناکام نہیں ہوتے تھے اور یہ کہ فتح یاب ہوتے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ بہرحال انہیں بھی جو ہے وہ معزول کیا ہے. اسی طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے جو وہ ہٹایا, حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ گورنری واپس لی, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کرنے کا حکم دیا اور یعنی حرس کے علاقہ ایک ہے اور وہاں ایک اور گورنر کو بلا کر جو ہے وہ سزا کے طور پر اونٹ چرانے پر اسے جو ہے وہ لگایا. یعنی یہ وہ مظاہر ہیں کہ جو بڑے سخت بظاہر فیصلے ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں لیکن جب آپ یہ احکامات جاری کرتے تھے کسی کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے اس حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عدل کے منافی نہیں ہوتا بلکہ عدل ہی کے مطابق وہ ہوا کرتا ہے اور سب اس کو جو ہے وہ تعمیل کیا کرتے تھے, ان کی اطاعت کیا کرتے تھے. پھر آپ کا یہ قول بھی بڑا مشہور ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ظالم کو معاف کرنا یہ مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے. یعنی ظالم کو معاف کرنا یہ مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے اور یہی وہ فقرہ ہے جو میں نے عرض کیا دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے جو چارٹر ہے اس کا درجہ رکھتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو آزاد جنم دیتی ہیں اور تم نے کب انہیں جو ہے کب سے انہیں غلام بنا لیا. اور بہرحال آج ہم اپنی تصویر دیکھیں, اپنا نقشہ دیکھیں کہ عمر فاروق سے قلبی اور روحانی جن کو تعلق ہے ہمیں ہمارے حکمرانوں کو جو بھی دعوے دار ہیں آج کس طرح سے امت مسلمہ کی جو کہ آج کفار کے نرغے میں ہیں اور یہ ہے کہ کس طرح سے شکنجہ ہے کفار کا کہ جو امت مسلمہ پر جو ہے وہ کسا جاتا ہے لیکن ان کی داد رسی کرنا تو دور کی بات ہے, ان کی مدد کرنا دور کی بات ہے. آج ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں, یہ جہاد باللسان ہم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ آج ہماری ہو گئی. ایک واقعہ عدل کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق کا جیسے میں نے عرض کیا کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے. جب تقسیم ہند کا معاملہ تھا تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے دوران لاہور کے مسلمانوں نے ایک مرتبہ انگریزوں کو یہ دھمکی دی تقسیم ہند کے دوران کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان جو ہے وہ یاد آ جائے. یہ لاہور کے مسلمانوں نے یہ انگریزوں کو دھمکی دی کہ اگر ہم گھر سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے. اس پر جواہر لال نہرو نے یہ کہا کہ افسوس ان مسلمانوں پر کہ یہ مسلمان جو ہے وہ آج چنگیز خان کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں کوئی عمر فاروق بھی تھا رضی اللہ تعالی, انہیں یہ بھول گئے اور آج یہ یعنی ڈرا رہے ہیں کفار کو چنگیز خان سے, حالانکہ ان کی تاریخ میں اتنا اہم کہ جس کا روب اور دبدبہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جس سے کفار بھی جو ہے وہ کانپتے تھے اس کے حوالے جو ہے وہ آپ یہ نہیں دے رہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدا خوفی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، خاص طور پر اپنی زندگیوں کے حوالے سے. آج یہ خدا خوفی اٹھ گئی اور کس طرح سے ہم شریعت کے احکامات کو پامال کرنے میں ہم نڈر ہو گئے ہیں، تو یہ خدا خوفی کی یہ کیفیت آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کی سیرت میں. یعنی راتوں کو ہمیں معلوم ہے امیر المومنین اپنی دور خلافت میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے عام رعایا کے حالات ہیں کہ جو کہ معلوم ہو کہ کوئی پریشان حال تو نہیں. ایک دفعہ مدینے سے کوئی 3 میل دور آپ پہنچے ہیں گشت کرنے کے دوران، تو دیکھا کہ ایک عورت ہے کہ کچھ یعنی آگ پر کچھ وہ پکا رہی، اور اس کے سامنے یعنی برابر میں جو ہے وہ 2-3 بچے بھی ہیں کہ جو کہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو پاس جا کر دریافت کیا عورت سے، تو اس نے کہا کہ کئی وقتوں سے ہم نے جو ہے وہ کھانا ہم نے نہیں کھایا، بچوں کو کھانا نہیں ملایا، تو انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر جو وہ چڑھا دیا ہے تاکہ یہ یعنی اس آسرے میں کہ کھانا پک رہا ہے اور یہ سو جائے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر خوف طاری ہوا اور یہ تیزی سے مدینہ واپس آئے ہیں اور بیت المال سے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ایک بوری میں ڈالیں اور اپنے غلام، اس کا نام اسلم تھا، اس سے کہا کہ اس بوری کو میری پیٹھ پر جو ہے وہ لاد دو. اب وہ اسلم جو ہے وہ غلام ہاتھ جوڑتا رہ گیا کہ آپ یہ خود اپنی پیٹھ پر کیوں لاد رہے ہیں، آپ مجھے کہیں میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے غلام سے کہ کیا قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، کیا تم قیامت میں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو وہ خود ہی سامان لاد کر اور اس مقام پر پہنچے، کھانے پینے کا سامان عورت کو وہ سامان حوالے کیا اور پکانے کا جو ہے وہ انتظام بھی کیا حضرت عمر فاروق نے. اور یہ ہے کہ خود چولہا ہے کہ جو کہ پھونکا ہے اور آگ بھڑکائی ہے، کھانا جو ہے وہ تیار ہوا ہے، بچوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور جب اچھلنے کودنے لگے وہ کھیل میں مصروف ہو گئے سیر ہو کے کھانا کھانے کے بعد، اس وقت یہ منظر دیکھ کر یعنی اس وقت تک بیٹھے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، اب آپ سوچیں. اور یہ دیکھ کر، یہ پورا منظر دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اب عورت نے کہا، اب وہ تو پہچان نہیں رہی تھی کہ یہ کون ہے امیر المومنین، اس نے نہیں پہچانا عورت نے. اس نے کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے، سچ یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تو تم ہو نہ کہ عمر. اب وہ پہچان ہی نہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ ادا کیے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ خدا خوفی کا ایک مظہر تھا. آج دنیا کے جو بھی مسلمان ممالک میں جو بھی حکمران ہیں اور ان کے کیا پروٹوکولز، انہیں کیا غرض ہے ان غربا سے کہ جو کہ بھوک اور افلاس کا شکار، وہ تو اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور کس طرح سے ان کی عیاشیں ختم نہیں ہو رہی. اور یہی وہ احساس ذمہ داری تھا حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ، خود احتسابی کی کیفیت کا عالم، کہ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، تو اس کا جواب دے کون ہوگا؟ وہ عمر ہوگا، امیر المومنین ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے حکمران، خدا تر یعنی خدا ترس حکمران، یہ جن کے اندر خدا خوفی ہے، ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے. پھر آپ کی جو خدا خوفی کا عالم ہے، بخاری کی روایت میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ عموماً نماز میں حضرت عمر فاروق ایسی صورتیں پڑھتے تھے کہ جن میں قیامت کا ذکر ہوتا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا بیان ہوتا، اور اس قدر ان آیات کا اثر لیتے تھے نماز کے دوران کہ روتے روتے امیر المومنین کی ہچکی ہے کہ جو کہ بن جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں باوجود اس کے کہ میں بالکل پچھلی صف میں ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے کہ جب یہ الفاظ آپ پڑھتے تھے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ بھئی میں تو اپنا غم اور اپنا درد اس کا بیان میں کس کے سامنے عرض کرتا ہوں؟ اپنے اللہ ہی کے سامنے جب وہ رکھتا ہوں. تو یہ آیت پڑھ کر اس زور سے جو ہے وہ آپ روتے تھے کہ پچھلی صف میں مجھے امیر المومنین کی آواز ہے کہ جو کہ ہچکی کی وہ آتی تھی، رونے کی آواز آتی تھی. یہ آپ کی خدا خوفی کا ایک مظہر ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے تو یہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ ہم عذاب سے روز قیامت بچ جائیں اور نیکی اور بدی میں برابر ہو جائیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ نیکی اور بدی یعنی یہ دونوں اعمال کے پلڑے وہ برابر ہو جائیں اور اس پر جو ہے وہ ہم چھوٹ جائیں اور یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. یہ بھی میرے لیے غنیمت ہے. بخاری کی روایت میں یہ حضرت عمر کا قول ہے اور آپ کی آزی ان کا سارے. حالانکہ کون تھے حضرت عمر فاروق؟ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا اشرہ مبشرہ ہیں، یعنی جنت کی بشارت مل گئی ہے اسی دنیا میں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن غم عقبہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ پر چڑھا ہوا ہے. پھر آپ فرماتے تھے بڑے رمز کی کیفیت میں کہ اگر آسمان سے ندا آئے اللہ کی طرف سے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ جنت میں جائے گی سوائے ایک انسان کے کہ جس کے لیے فیصلہ جو ہے وہ جہنم کا ہو گیا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، وہ شخص میں نہ ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خدا خوفی کی کیفیت ہے کہ جو حضرت عمر فاروق کی وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح ایک واقعہ تو بڑا ایمان افروز ہے، یعنی ایک غزوے سے واپسی پر جو بھی منافقین ہیں، اور منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ گو مسلمان، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت میں بھی شامل تھے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھی جن کے اندر حسد تھا اللہ کے رسول سے بھی اور دین اسلام سے بھی مسلمانوں سے بھی. تو ایک غزوے سے واپسی پر منافقین نے آپ کو شہید کرنے کا پلان کیا کہ بھئی اس راستے سے اللہ کے رسول گزریں گے اور کوئی باری پتھر جو ہے وہ گرا کے اور اللہ کے رسول کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ آپ کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کا جو بھی یہ عمل ہے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا کہ بھئی یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے راستہ بدل لیا اور آپ محفوظ ہو کے جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ نکل گئے. اچھا، راستے میں آپ کے ساتھی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی. آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک راز اپنا بتایا اور یہ تلقین فرمائی کہ یہ راز کسی کو جو ہے وہ نہیں بتانا ہے، یہ آپ کا آپ کے لیے راز ہے، یہ آپ ہی تک یعنی محدود رہنا چاہیے، کسی کو نہیں بتانا. یہ وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کیا کہلاتے ہیں؟ صاحب اسرار النبی، کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جو رازدان ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ان کو گن گن کر منافقین کے نام بتائے، حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ حذیفہ، یہ منافق، یہ کٹر منافق، یہ منافق، نام لے لے کر آپ نے منافقین کے نام بتایا اور فرمایا کہ یہ راز ہے کہ جو کہ میرا تمہارے پاس ہے، کسی اور کو نہیں بتانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حذیفہ بن یمان کو کچھ منافقین کے نام اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسمیں دے دے کر یہ پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے منافقین کے نام نہیں چاہیے، مجھے منافقین کے نام نہ بتاؤ، وہ راز ہے اللہ کے رسول کا تمہارے پاس، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ عمر کا نام اس لسٹ میں منافقین کی شامل ہے کہ نہیں، صرف اتنا مجھے بتا دو خدا کے لیے، اور قسمیں دے دے کر پوچھا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ کا غم عقبہ تھا حضرت عمر فاروق کا، اور یہ خدا خوفی تھی کہ جس کے مظاہر ہمیں ان واقعات سے نظر آتے. پھر آپ کا جو فضیلت کا ایک اور نقطہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ، اور اس کے بھی مختلف مظاہر ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے رسول سوال کرتے عمر سے، عمر تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنی مجھ سے تم محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کے اپنی جان سے بھی زیادہ. اب دیکھیے یہ سوال جب آیا ہے تو جذباتی انداز اختیار نہیں کیا، ہم جیسا کوئی جذباتی کوئی ہوتا امتی تو فوراً کہتا جی جی اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ، نہیں، ایسا جذباتی رنگ آپ نے اختیار نہیں کیا. روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر جھانکا ہے، باطن میں غور و فکر کیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو جو ہے وہ محبوب رکھتا ہوں. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر اب تمہارے ایمان کی جو ہے وہ تکمیل ہوئی ہے، یعنی یہ بندہ مومن کے ایمان کی کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد محبت ہمیں کس سے ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اور بہرحال یہ ہے کہ آپ سے جو محبت کا معاملہ تھا قربت کا اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ کا وصال ہوتا ہے اور یہ خبر ہے کہ جو کہ پھیلتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ کا وصال ہو گیا. تو لہٰذا روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ حجرے کے باہر جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے یہ بڑے رمز کی اور غم کی کیفیت میں کہتے جاتے تھے کہ اگر کسی نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں. اب کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی, سمجھانے کی. اور حضرت صدیق اکبر پھر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, روایت میں یہ مشہور واقعہ ہے. تو بہرحال مفسرین نے لکھا کہ وہ اندر گئے ہیں, حجرے میں داخل ہوئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی چہرے سے چادر ہٹائی ہے, ماتھے کا بوسہ لیا ہے, باہر آئے ہیں اور تمام اہل ایمان کو ایک خطبہ ہے کہ جو کہ ارشاد فرمایا اور اس میں سورہ آل عمران کی وہ آیات ہیں کہ جو کہ آپ نے فرمائی ہے کہ وما محمد اللہ رسول, کہ محمد نہیں ہے مگر کون ہیں, اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا وہ شہید ہو جائیں یا طبعی موت جو ہے وہ مر جائیں اللہ اوپر اٹھا لے, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے جو ہے وہ غافل ہو جاؤ گے, اسے چھوڑ دو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ خطبہ صدیق اکبر کا سنا اور فرماتے ہیں کہ یہ محسوس ہوا کہ یہ آیتیں ابھی جو ہے وہ نازل ہوئیں اور یعنی زمین میں ٹھہتے چلے گئے اور سارا وہ جو بھی غم اور غصہ ہے وہ ختم ہوا, فرو ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی محبت کا ایک کیفیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دور خلافت کا واقعہ بھی بڑا یعنی ایمان افروز ہے. امیر المومنین ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور متعدد اکابر صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور جو عمرہ لشکر ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں. ایک مجلس ہے اور نماز کا وقت ہو گیا, تو لہٰذا اب اذان دینی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی درخواست کی. اچھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد, اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے اذان دینا چھوڑ دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت بلال جو کہ مؤذن رسول بھی تھے, مشہور لقب, تو بہرحال جب وہ اذان دیتے تھے اور اذان کے ان الفاظ پر جب آپ پہنچتے تھے حضرت بلال کے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ان الفاظ پر جب یہ کہتے تھے تو اپنی انگلی کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وہ فرمایا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور وفات کے بعد اشارہ کس کی طرف کرتے, تو اذان دینا ہی آپ نے چھوڑ دی تھی. لیکن بڑے عرصے کے بعد جب امیر المومنین کی طرف سے یہ درخواست ہوئی ایک مجلس میں نماز سے پہلے اذان دینے کے حوالے سے, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کی بات نہیں ٹالی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں منع کر دیتا لیکن میں آپ کی اطاعت کروں گا اور اذان بہرحال دوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آنکھوں کے سامنے وہ عہد نبوی ہے کہ جو کہ تازہ ہو گیا اور بہرحال سب پر جو ہے وہ رقت طاری ہو گئی. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے جو ہے وہ آپ کی ہچکی بن گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں. تو یہ محبت کے وہ مختلف مظاہر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاصہ ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں جو شاعر ہیں, شاعر اسلامی یا شاعر اللہ, ان کی تعظیم کا حکم خود اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے. اسی لیے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجر اسود ہے اسے بوسہ دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے دور خلافت میں اس کا موقع ملا ہے حجر اسود کا بوسہ دینے کے حوالے سے, تو اس خیال سے کہ کہیں لوگوں کو یہ کیفیت طاری نہ ہو جائے کہ یہ پتھر جو ہے وہ کوئی معبود ہے اور یہ ہے کہ بوسہ دینے سے کہیں کوئی الہی شان نہ سمجھ لیں مسلمان کہ بھئی اس حجر اسود کے اندر کہ کوئی الہی شان ہے, اس وجہ سے اسے بوسہ دیا جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور حجر اسود کو پکار کے عمر فاروق یہ فرماتے ہیں کہ انی عالم انک حجر, کہ بے شک میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہ تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکے اور نہ کسی کو نفع دے سکے. پھر فرمایا کہ ولولا انی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, کہ اگر تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا, لیکن میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں بھی کروں گا اور محبت رسول میں یہ تجھے جو ہے وہ بوسہ دے رہا ہوں, اس علم کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ تیرے اندر نہ نفع نہ نقصان دینے کی کوئی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے بوسہ دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی جو ہے وہ سنت کی پیروی میں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بخاری کی روایت میں یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ آتا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں بھی جو ہے وہ شریک ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ. جتنے بھی غزوات اللہ کے رسول نے یعنی لڑے ہیں آپ کی سیرت میں سلسلہ غزوات, تمام غزوات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شامل رہے. اور کیفیت یہ تھی کہ غزوہ بدر میں اپنے سگے ماموں سمیت دیگر جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کی گردن ماری اور یہ ثابت کر دیا, یہ پیغام ہے پوری انسانیت اور امت کو دے دیا کہ اصل رشتہ وہ کون سا رشتہ ہے, وہ خونی رشتہ نہیں, وہ اصل رشتہ جو ہے وہ دین اسلام میں وہ ایمانی رشتہ ہے کہ جو خونی رشتے سے جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے. اپنے سگے ماموں کو بھی قتل کیا غزوہ بدر میں اور دیگر اعضاء اور اقارب کو بھی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قتل کیا. باقی آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی شہادت کا معاملہ ہے تو یہ بات بھی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ الفاظ بھی نقل ہوتے ہیں روایت میں بخاری کے کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. اکثر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ ہے کہ جو کہ عطا فرما, اور ساتھ میں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ وجعل موتی فی بلدی رسولک, اور مجھے موت دے کس کے شہر میں, تیرے رسول اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی شہر مدینہ میں مجھے جو ہے وہ موت عطا فرما. تو برحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں ہیں کہ جو کہ قبول فرمائے, شہر مدینہ میں آپ کو شہادت کا رتبہ ہے کہ جو کہ عطا ہوا. واقعہ کیا ہے, 24 ذی الحجہ 23 ہجری, اور وہی سازش ہیں کہ جن کا تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی مناقب اور فضائل میں ہم نے سمجھا تھا کہ وہی ایرانی مجوسی اور یہودیوں کی جو بھی سازشوں کا تسلسل وہ آگے بڑھ رہا تھا. اور بہرحال یہ ہے کہ ایک ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز اور یہ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہ غلام تھا یہ. تو لہذا مسجد نبوی میں فجر کی نماز آپ امامت کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں اور آپ نے امامت شروع کی ہے ابھی, اور تکبیر کے بعد ابھی یعنی آگے نماز بڑھنی تھی کہ یہ بدبخت نے ابو لولو فیروز نے ایک یعنی زہر آلود خنجر جو دو داری تھا زہر آلود تھا آگے بڑھ کر جو ہے وہ آپ پر اس کے 3 جو ہے وہ وار کیے. اور بہرحال یہ ہے کہ آپ زخموں سے چور ہوئے اور نیچے گرتے ہوئے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کا بازو پکڑ کر جو ہے وہ مصلے پر امامت کے لیے جو ہے وہ آپ نے یعنی اشارہ کیا کہ آپ نماز کو جو ہے وہ مکمل کریں. بہرحال یہ ہے کہ یہ ابو لولو فیروز بدبخت جو ہے یہ پیچھے صفوں کو پھیلانگتا ہوا بھاگنے کی کوشش نے کی, اور بہرحال یہ ہے کہ کئی ساتھیوں کو جو ہے وہ اس نے زخمی کیا. روایت میں آتا ہے 12 افراد اس نے زخمی کیے اور اس میں سے 6 کو جو ہے وہ شہید کر دیا, بھاگتے بھاگتے بھی یہ کام اس نے کیا. اور یہ ہے کہ بالآخر جو ہے یہ پکڑا گیا, اور جیسے یہ پکڑا گیا اپنے اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کر لیا اور اپنے یہ خنجر جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ اتار لیا اور یہ جہنم واصل ہوا. بہرحال علاج کے لیے مشہور جو بھی طبیب ہیں مدینہ کے ان کو جو ہے وہ بلایا گیا, اور روایت میں آتا ہے کہ جب جو بھی زخموں کو بھرنے کے لیے دوائی ہے کہ جو کہ اندر ڈالی گئی تو جو زخم لگا تھا 3 وار جو اس نے کیے تھے بدبخت نے اس راستے سے وہ دوا ہے کہ جو کہ نکل گئی. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب انشاءاللہ جو میری ایک آرزو اور تمنا پوری زندگی شہادت کے حوالے سے رہی ہے اور اپنے رب سے میں یہ دعائیں مانگتا رہا ہوں, وہ وقت ہے کہ جو کہ شہادت کا اب وہ آ چکا ہے. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اب مجھے دوا کی نہیں بلکہ یہ ہے کہ اب تم میرے لیے دعا کرو, اور دعا کا وقت جو ہے وہ اب شروع میرے لیے ہوا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یعنی انہوں نے یہ عرض کی کہ مجھ کو میرے مولا کے جو ہے وہ سپرد کر دو, یعنی اللہ کے سپرد کر دو. اور یہ بتاؤ, یعنی آپ نے پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ میرا قاتل کون ہے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ ایک مجوسی غلام ہے. تو یہ سن کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت عمر فاروق نے شکر ادا کیا کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ جو ہے وہ رنگین نہیں ہوئے, اس پر میں اللہ کا شکر ہے کہ جو کہ ادا کرتا ہوں. پھر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بلایا اپنے پاس اور ان سے عرض کی کہ بیٹا میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین میں جو ہے وہ رکھ دو. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کے صاحبزادے نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور فرماتے ہیں کہ بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو, شاید اللہ تعالیٰ کو اس سے مجھ پر رحم آ جائے. اب اندازہ کیجئے کہ جاتے جاتے جو خدا خوفی کا معاملہ اور آرزو انکساری کا معاملہ وہ کس درجے تھا. پھر فرمایا کہ ام المومنین بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا تم جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اور ان کی خدمت میں جا کے عرض کرو, ان کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا, کیونکہ جو بھی ازواج مطہرات ہیں وہ پوری امت کے لیے کیا تھیں, امہات المومنین وہ کہلاتی مائیں تھیں. لہٰذا عرض کیا کہ جا کے کہنا کہ آپ کا بیٹا, یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین, کہنا کہ آپ کا جو بیٹا ہے عمر وہ پہلو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کے لیے وہ جگہ چاہتا ہے کہ جو امی عائشہ نے یعنی آپ نے اپنے لیے جو وہ رکھی ہوئی, یعنی وہ جگہ جو ہے وہ امیر المومنین یعنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ درخواست بھیجی اپنے بیٹے کے ذریعے سے کہ جا کے کہنا امی عائشہ سے کہ آپ کے بیٹے نے وہ درخواست کرتا ہے کہ پہلو رسول میں جو ہے وہ جگہ دے دی جائے کہ جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی. جب بیٹے نے اپنی روحانی ماں سے یہ درخواست کی تو منظور کر لی گئی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماتی ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی, لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو یہ جلیل قدر صحابی ہیں صحابی رسول ہیں میں ان کو جو وہ انکار نہیں کر سکتی. اور بہرحال یہ ہے کہ ام المومنین نے پہلو مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہونے کی اجازت دی ہے اور یہ امیر المومنین خلیفہ دوم ممبر و محراب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں ہمیشہ کے لیے جنت میں جو ہے وہ سلائے گئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور زخمی ہونے کے 3 دن کے بعد یعنی 63 سال کی عمر میں 24 ہجری یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا واقعہ ہے کہ جو کہ پیش آتا ہے. اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, انہوں نے آپ کا نماز جنازہ ہے کہ جو کہ پڑھایا اور روزہ نبوی میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کے پہلوؤں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ, یہ پوری ترتیب ہے کہ جو کہ وہاں پر جو بھی آپ جاتے ہیں اسی ترتیب سے پھر آپ ہم جو ہے وہ سلام بھی پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر خلیفہ اول کو, صدیق اکبر کو, پھر حضرت عمر فاروق کو, اسی ترتیب سے یہ تدفین کا معاملہ ہے کہ جو کہ وہاں پر نظر آتا ہے. آپ کے دور خلافت میں لکھا گیا کہ 3600 علاقے ہیں کہ جو کہ فتح ہوئے, 3600 علاقے ہیں کہ جو کہ فتح ہوئے, 900 جامع مساجد ہیں کہ جو کہ قائم ہوئی عمر فاروق کے دور میں, اور عام مساجدوں کی تعداد جو ہے وہ 4000 ہے. یعنی 10.5 سال یا 11 سال کم و بیش کا یہ مدت ہے امیر المومنین کے دور خلافت کی. اور یہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بیت المال یعنی خزانے کا محکمہ آپ نے قائم فرمایا, عدالتیں ہیں کہ جو کہ قائم کی, سن ہجری کا آغاز ہے کہ جو کہ ہوا, انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی بھی تفصیل ہے کہ جو کہ محرم الحرام کی فضیلت کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ جائے گی. آپ نے قاضی ہیں کہ جو کہ عدالتوں میں مقرر کیے, جیل خانہ, پولیس کا محکمہ, یہ واقعتاً یہ وہ کارنامے ہیں کہ جو امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں یہ محکمے ہیں کہ جو کہ قائم فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ یہ عظیم خلافت راشدہ کے نظام کی وہ برکات ہیں کہ جو کہ آج دشمن بھی جو ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے, اور وہ حضرت عمر کی مثالیں ہیں کہ جو کہ دینے پر وہ مجبور ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج بھی جدید اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ خلافت راشدہ ہی کا یہ دور ہے، اور اسی کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے، اور وہی اصول ہیں کہ جو کہ قائم کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قیامت سے پہلے پہلے واضح پیشن گوئی کیا ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قیامت سے پہلے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے کہ جو کہ دوبارہ سے قائم ہوگا، جو عہد نبوی کے بعد قائم ہوا تھا اور 30 سال وہ قائم رہا. اور یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرمائے کہ قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی اسی خلافت ہی کے منہج پر جو ہے وہ اسلامی حکومت کا قیام ہے کہ جو کہ ہونا ہے، اور یہ ہونا ہے کیونکہ کس نے فرمایا ہے؟ الصادق المصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نظام کا قیام تو ہونا ہے، اس کی ہم راہ ہموار کرتے کہ نہیں، اپنے جان و مال اس پر نچھاور کرتے کہ نہیں، اس میں ہمارا اور میرا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً دین اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو یہ سنہری زندگی کے درخشاں پہلو ہیں حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.